حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلے کی خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ بزنس مین اسلامی بھائی، تجارت کرنے والے اسلامی بھائی، بلکہ نہ صرف بزنس مین بلکہ روزی کمانے کے جو ذرائع لوگ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ جاب کرتے ہوں، چاہے وہ کمیشن کا کاروبار کرتے ہوں، چاہے کوئی اور کام کرتے ہوں، کھیتی باڑی کرتے ہوں، ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے اس سلسلے میں رہنمائی کا سامان ہوا کرتا ہے۔ آپ کی کالز ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز پر ہم مفتی صاحب سے جوابات بھی لیا کرتے ہیں۔ آج کا سلسلہ اسپیسیفکلی خصوصی طور پہ کسی ایک مارکیٹ یا کسی ایک شعبے کے لیے نہیں، بلکہ آج کا سلسلہ چونکہ کچھ دنوں کے بعد ہو رہا ہے، ہم نے آپ کے لیے اس کا موضوع اوپن رکھا ہے، اس کا موضوع ایک طرح سے آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ تجارت کے متعلق کسی بھی سوال کو ہمارے سلسلے میں شامل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تجارت، بزنس کرنا، مال کمانا، اور اگر کوئی مال کماتے کماتے مالدار بن جاتا ہے تو نارملی ہمارے معاشرے میں اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ مالداروں کو لوگ بہت زیادہ ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں، یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پیسے کما لیے اگر کسی نے تو وہ اسلامی شخصیت نہیں ہو سکتا، وہ دینی شخصیت نہیں ہو سکتا، اس نے غلط کام کر کر ہی پیسے کمائے ہوں گے۔ یقیناً آج کے دور میں حلال ذریعے سے بہت زیادہ پیسے کمانا آسان نہیں، لیکن ہر مالدار ہی غلط ہو یہ کہنا بھی درست نہیں۔ جن کے تجارتی قافلوں کی دھوم پڑ جاتی تھی جب ان کا مال امپورٹ ہوتا تھا مدینہ منورہ میں، تو مارکیٹ کو وہ کنٹرول کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیسی دینی شخصیت تھے، وہ مسلمانوں کے کیسے مقتدا تھے۔ آج بھی دنیا ان سے کتنی محبت کرتی ہے کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا۔ اور صحابی بھی کیسے کہ فقط صحابی نہیں بلکہ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین رہے، اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر دو بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سنی۔ ذوالنورین بھی آپ کا لقب رہا، امید ہے آپ سبھی اسی شخصیت تک پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایک بزنس مین تھے اور تجارت کیا کرتے، مگر تجارت کے ساتھ ساتھ جو دین کی خدمت کی، دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کی کوشش کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مراد ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بزنس کر کے بھی دین کی خدمت کی جا سکتی ہے، بزنس کرتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی اپنے دین کے شرعی تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، علم دین سیکھا بھی جا سکتا ہے، نیکی کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک تاجر، یہ بزنس مین، اور ان کا مقام بھی کتنا بلند ہے۔ میں یہ بات ناظرین سے کر رہا تھا کہ نارملی اگر کوئی بزنس مین ہوتا ہے، کوئی پیسے والا بن جاتا ہے، تو لوگ نارملی یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ جناب آدمی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے، اگر حلال روزی کر کما کر اپنے تمام دینی فرائض کو کوئی پورا کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟
جی ہاں، بالکل، پیسے والا دو کنسیپٹ ہیں، ایک آپ نے بیان فرمایا وہ، اور ایک یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ شاید یہ اسلامی پابندیوں کا اور قوانین کا اور اسلامی احکام کا، اس پہ اطلاق نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
بس جو مارکیٹ پریکٹس ہے اس کے مطابق کرتے رہیں۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے،
جی،
بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تجارت بھی شریعت کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے، اس کے بھی احکام ہیں، اس میں بھی حلال و حرام ہیں. تو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو شخص جس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ پھر دیندار نہ ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں
اور اس مال سے بہت ساری نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں. بالکل. اور اگر صحیح جگہ اس کا خرچ ہو، یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ کمایا بھی حلال جائے.
ایک اعتبار سے مال والا جو شخص ہے وہ فارغ البال نہیں ہوتا، مطلب اس کو ایک الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مالدار الجھنوں کا شکار ہو. لیکن مالدار کے پاس عبادت کے لیے بہت سارا وقت ہو سکتا ہے،
ماشاءاللہ.
اگر وہ اپنے آپ کو کچھ
ایڈجسٹ کر لے، ٹائم
ایڈجسٹ کرنا چاہے. اب جن لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، مل ہیں، بہت سارے جو نا ایسی ٹائمنگز ہیں ان کی، ان کو دو چار گھنٹے کے لیے جانا پڑتا ہے.
بالکل ایسا ہی،
ان کے پاس تو وقت ہی وقت ہے. اب مالدار لوگ جو ہیں پھر اپنے وقت کے لیے ممبر شپ لیتے ہیں کسی کلب کی، کسی مطلب کہ ہوٹلوں میں پروگرام اٹینڈ کرنا ان کا وتیرا بن جاتا ہے. جائز پروگرام اٹینڈ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا وقت کیسے صاف کریں،
کہاں یوز کریں،
کیسے یوز کریں.
ٹھیک ہے.
اور پھر ایک چیز آتی ہے اسٹینڈرڈ، کہ جناب آپ، انہوں نے جو ہے وہ ایک محدود اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں بیٹھنا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا. تو یہ جو چیز ہے پھر ان کو ایک، ان کی سوچ کو ایک ہی زاویے پر لیے مطلب کھینچتی چلی جاتی ہے، دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بھی نہیں آ پاتے.
بہت پیاری بات کی میرے پیارے اسلام بھائی ہمارے مفتی صاحب نے، کہ جو ویل سیٹ ہے، جو بزنس مین ہے، اس کے پاس ایک عام جو مزدور آدمی ہے، جو بہت زیادہ نیک ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے، اس بعض اوقات اس سے زیادہ وقت ہوتا ہے. اب وہی بات ہے، وقت کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو بزنس کے ساتھ ساتھ جنت بھی کمائی جا سکتی ہے. اس فارغ وقت میں نمازیں، تلاوت، علم دین سیکھنے کا جذبہ، مدنی قافلوں میں سفر، زہ نصیب. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام سے ہم نے اپنے سلسلے کا آغاز کیا، اور وہ بھی ایک بزنس مین ہمارے لیے واقعی مشعل رہا ہے. اور پھر سخاوت کیسی تھی کہ آج رہتی دنیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا چرچا بیان کرتی ہے. ان کے لیے، ان کی سخاوت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ کی کال یقیناً ہمارے سلسلے میں ہم شامل کریں گے. مفتی صاحب، پارٹنرشپ، بزنس کی بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں اور لوگ اکیلے بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن پارٹنرشپ کا رجحان بڑھتا بھی جا رہا ہے، اور یہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. کسی ایک کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایک کے پاس سروس ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں پیسے ملاتے ہیں. تو کچھ پارٹنرشپ کی بیسکس پر اگر آپ سے ہم رہنمائی لیں کہ پارٹنرشپ جو ہے یہ شرعی ٹرمینالوجیز میں، ہماری شرعی اصطلاحات میں، وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟
دیکھیے، پارٹنرشپ کا اردو یا عربی میں ترجمہ ہے وہ شرکت یا شراکت.
ٹھیک.
شراکت داری، حصے داری دو طرح کی ہوتی ہے.
ٹھیک.
ایک ہوتی ہے شرکت ملک، یعنی ایسٹس کے اندر اور چیزوں کے اندر ملکیت کا ہونا.
ٹھیک ہے.
جیسے بہت ساری کمپنیاں جو ہیں اپنے شیئر مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں.
ٹھیک.
تو وہ لوگوں کو اپنے مطلب کہ معاہدوں کے اندر تو فریق نہیں بناتی، شامل نہیں کرتی، اپنے ایسٹس بیچتی ہے وہ، پھر ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس پر لوگوں کے نفع اور نقصان کا دار و مدار ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی دو افراد مل کر ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں کہ جناب یہ مہنگا ہو جائے گا تو ہم دونوں کو فائدہ پہنچے گا.
ٹھیک ہے.
تو شرکت کی یہ جو قسم ہے شرکت ملک کہلاتی ہے.
ٹھیک ہے.
یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی، اس ان کا مقصود انویسٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
بسا اوقات شرکت ملک پائی جاتی ہے لیکن وہاں انویسٹ مقصود نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
کسی کا انتقال ہو گیا، مر جانے کے بعد جو کچھ ترکہ چھوڑا، تمام شرکا اس کے مالک ہیں.
ٹھیک.
پہلے وہ ایک کی ملکیت تھا،
تمام ورثہ،
اب جتنے بھی مطلب اس کی بیوہ ہے، بیٹا بیٹی ہیں، تمام کے تمام ورثہ کا اس میں حصہ آ گیا.
ٹھیک ہے.
سارے اس کے مالک ہیں، اب اس کا نفع بھی سب میں برابر، نقصان ہوگا تو ہر ایک کے حصے کے مطابق، تو کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو شرکت ملک کی دوسری قسم وہ ہے.
ٹھیک ہے.
جہاں کوئی انویسٹ تو مقصود نہیں ہے، لیکن ایک ضابطے کے طور پر اور احکام کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو وہ شرکت ملک بنتی ہے.
ٹھیک.
اور جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور جس کے ہاتھ میں ترکے کا بندوبست ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی مال ہے جناب، میں ہی اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں، اس پر میرا ہی حق ہے، اور خاص طور پر عورتوں کا تو کوئی حق سمجھا ہی نہیں جاتا، تو وہ غلطی پر ہیں.
ٹھیک.
مرنے کے بعد جتنے بھی ورثہ ہیں، ہر ایک کا اپنے اپنے حصے کے مطابق اس پر ملکیت اس کی بنتی ہے.
ٹھیک.
علماء سے رہنمائی لی جائے کس کی کتنی ملکیت بنتی ہے، کافی تفصیل ہوتی ہے اس میں.
جی جی.
مطلب مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کو زیادہ حصہ ملتا ہے، کبھی کسی کو کم ملتا ہے حصہ. तो ये ना समझा जाए कि कोई एक शख्स जो है उसके हाथ में इंतज़ाम है तो वो समझे मैं ही मालिक हूँ। तो शिरकत मिल्क की ये सूरतें
ठीक है।
थी। शिरकत की दूसरी सूरत है कि शिरकत अक्द,
ठीक है
यानी जिसका मकसूद ही इन्वेस्ट होता है,
ठीक है।
सरमायाकारी होता है, नफ़ा उठाना होता है। वैसे तो फुकाह ने दो इसकी किस्में बयान की हैं, शिरकत इनान और शिरकत मुफावदा। शिरकत मुफावदा तो ना होने के बराबर है, शिरकत इनान ही पर मैं गुफ्तगू करूँगा। शिरकत अक्द ये होती है कि दो शख्स एक एग्रीमेंट करें, अक्द का तर्जुमा एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट
एक माहिदा करें अपने पैसों को मिलाकर। एक सूरत तो ये है कि अपने पैसों को मिलाकर एक काम का आगाज़ करें और उस पर फिर नफ़े नुकसान के वो हकदार ठहरें। आम तौर पर प्रैक्टिस में ज़्यादातर यही शिरकत की जाती है, इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है।
ठीक है।
दूसरी जो सूरत है शिरकत की वो ये है कि पैसा किसी के पास भी नहीं है, दोनों अहले फ़न और अहले हिरफत हैं, टेक्निकल लोग हैं। मिसाल के तौर पर दो रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं, मार्केट पर बड़ी गिरफ्त है उन्हें, और वो जो हैं दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि हमें कौन सा सरमाया लगाने की ज़रूरत है, हमने तो ऑफिस खोलना है और ब्रोकरी लेनी है लोगों से। इसी तरीके से दो डॉक्टर एक क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं, दो दर्जी जो है वो एक दुकान खोलकर बैठ जाते हैं कि हम लोगों को जो है कपड़े जो भी काम आएगा हम कर कर देंगे। ये शिरकत अमल है। तो फिर एक शिरकत की और सूरत होती है, वो भी उसमें भी तिजारत होती है,
ठीक है।
पैसा लेकिन दोनों के पास नहीं होता, दोनों मिल जाते हैं कि ठीक है हमारी मार्केट में एक वैल्यू है, गुडविल है, तो हम
उधार मिल
लोगों से
जाएगा।
उधार माल खरीदेंगे और बेचेंगे। तो शिरकत की ये तीन सूरतें हैं
ठीक है।
कि पैसा मिलाकर शिरकत की जाए, शराकतदारी की जाए, पार्टनरशिप की जाए। दूसरी सूरत ये है कि दोनों अहले फ़न हैं, अहले हिरफत हैं, टेक्निकल लोग हैं, दोनों अपने अपने काम करें, जो भी सर्विसेज अंजाम दें अपनी।
ठीक।
और तीसरी सूरत ये है कि दोनों अपनी साख्त और अपनी वजाहत की बुनियाद पर मार्केट से काम पकड़ें और से अंजाम दें। तो शिरकत की यूँ ये मुख्तलिफ अकसाम बनती हैं।
पैसा मेरा है, एक बंदा कहता है, बाकी दूसरा कहता है मैं वर्किंग करूंगा, तो ये वर्किंग पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप नहीं होती है।
लफ्जी तौर पर तो ये पार्टनरशिप है कि दो अफराद मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिकही इस्तिलाह में ये मुदारबत है।
ठीक है।
एक शख्स का पैसा हो और एक का काम हो तो ये शिरकत नहीं है, ये मुदारबत है। अब
अच्छा
शिरकत और मुदारबत में फ़र्क क्या है?
जी।
देखिए, दोनों ने सरमाया मिलाया तो दोनों जो हैं दोनों पर नुकसान आएगा,
ठीक है
कितना आएगा ये एक अलग बात है,
ठीक
और जो नफ़ा होगा उसमें कमी बेशी हो सकती है, मुख्तलिफ उसकी सूरतें हैं।
ठीक है।
लेकिन मुदारबत के अंदर ये होता है कि जिसका पैसा है नुकसान सारा उस पर है,
अच्छा, जो काम कर रहा है उस पर नुकसान नहीं होगा।
उस पर नुकसान नहीं है,
ठीक है
उसकी मेहनत का नुकसान है।
ठीक है।
मिसाल के तौर पर 6 महीने काम किया, साल काम किया, उसने जो भी काम किया अगर नफ़ा नहीं होगा तो उसकी मेहनत ज़ाया हो गई।
ठीक है। लेकिन अब उसको ये लॉस नहीं होगा कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ और माल खराब हो गया या माल में लॉस हुआ, तो ये लॉस जो है उस मेहनत करने वाले का नहीं होगा, ये पैसा लगाने
इसकी
वाले का ही
थोड़ी सी
होगा।
तफसील है इसमें।
ठीक है।
मिसाल के तौर पर मुदारबत की सूरत में नहीं, एक का पैसा है और एक का काम है, 6 महीने बाद या साल बाद ये क्लोजिंग करते हैं और ये देखते हैं कि इनका कैपिटल जो था मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया था और सब असासाजात मिलाकर सब चीज़ें मिलाकर 80,000 रुपये बन रहे हैं।
ठीक है
तो यहाँ तो क्लियर है कि सीधा सीधा नुकसान हुआ है
ठीक है
और वो सारा का सारा नुकसान जो है वो सरमायादार पर आएगा,
ठीक है
रब्बुल माल पर आएगा, जिसका सरमाया था उस पर आएगा।
ठीक है।
एक सूरत ये बनी कि दौरान साल ये दोनों पैसे उठाते रहे, या ये समझें कि 1 लाख से काम शुरू किया था
ठीक है
लेकिन ये 80,000 रुपये उठा चुके थे
ठीक है
और जब एंड हुआ है तो कैपिटल कम है।
ठीक है।
तो अब जनाब कैपिटल में कितना कम है? कैपिटल में कम है 20,000 रुपये।
ठीक है
80,000 रुपये इस वक्त इनके पास बन रहे हैं, 1 लाख रुपये कैपिटल था,
ठीक।
40-40 हज़ार रुपये दोनों ने उठा लिया। अब जो काम करने वाला है उससे ये कहा जाएगा कि पहले नफ़े से जो है ये नुकसान पूरा किया जाएगा,
ठीक है
जो ये नफ़ा तकसीम कर चुके थे उस नफ़े से ये नुकसान पूरा होगा।
तो दोनों इक्वल 10-10 हज़ार रुपये
इक्वल
देंगे। ठीक है
इक्वल करेंगे और दोनों ने जो नफ़ा लिया था 20,000 का जो नुकसान हो रहा है ये उससे पूरा करेंगे,
ठीक है,
तो जो नफा लिया वो थोड़ा सा वापस देना
ठीक
पड़ेगा।
है, यानी बेसिकली वो नुकसान उसके जिम्मे नहीं गया, उसका थोड़ा नफा कम हो गया,
किसी मरहले पर नुकसान भी जा सकता है।
ठीक, अच्छा,
अगर मिसाल के तौर पर बिल्कुल ही जो है वो है अपना, अगर 80,000 के बजाय 40,000 बच रहे होते
ठीक
तो
है,
40 के 40 वापस करने पड़ते,
ठीक है,
और बिलफर्ज 20,000 बच रहे होते तो दोनों को 40-40 जो लिए थे दोनों
पूरे
वापस
वापस
करते।
करें, ठीक है।
तो मुदारबत का उसूल ये है कि जो नफा तकसीम भी हो गया
वो वापस किया,
वो वापस किया जाएगा,
ठीक,
पहले उससे पूरा किया जाएगा।
ठीक है,
और अगर किसी ने लिया ही नहीं था, नफा हुआ ही नहीं, तो बराबर, वरना सारा नुकसान सरमायादार पर आएगा। हमारे फुकहा ने इसका एक तरीका ये बताया है
जी,
कि मुदारबत के अंदर अगर काम करने वाला ये समझे कि मैंने तो इतना अरसा काम किया है और मुझसे अगर नफा वापस ले लिया गया तो मुझे फ़ायदा क्या होगा, तो फिर जल्दी जल्दी मुदारबत को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब एग्रीमेंट को रिन्यू किया जाए। मिसाल के तौर पर
दोबारा मुदारबत की
तय कर लें कि हम 4 महीने के लिए करेंगे,
ठीक है,
4 महीने पर क्लोजिंग करें, एंड कर दें, एक नया वायदा करें।
सही,
अब अगर पीछे जाना हुआ तो इस नए वायदे तक जाएंगे,
सही सही,
उससे पीछे नहीं जाएंगे।
बहुत ज़बरदस्त,
तो ये तो थी मुदारबत की सूरत।
ठीक है,
शिरकत और होती है, मुदारबत और होती
ठीक
है।
पार्टनरशिप की आपने 3 किस्में भी मैं बयान की, कॉल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल पार्टनरशिप के हवाले से, इंशाल्लाह नियत है कि इस पर एक प्रॉपर सिलसिला करेंगे सिर्फ शिरकत के हवाले से, और वाकई पार्टनरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अगर मैं आपसे एक यूँ सवाल करूँ कि पार्टनरशिप करने से पहले दो पार्टनर्स को किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए?
पार्टनरशिप के अंदर देखिए कई चीज़ें हैं,
ठीक है।
सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। पार्टनरशिप के अंदर जो वो पार्टनरशिप है जिसमें दोनों पैसे मिलाते हैं, पार्टनरशिप नाम है अपनी अपनी अमलाक को खलत करके एक कर देना और इसके ज़रिए एक नए काम का आगाज करना।
थोड़ा सब आसान भी कर दें,
मैं अर्ज कर रहा हूँ, दोनों अपने जो है वो सरमाए को मिलाएं,
ठीक, मिक्स कर दें उसको,
मिक्स कर दें,
ठीक है।
मिक्स करने के बाद जो ये चीज़ ख़रीदेंगे वो किसी एक की तरफ मंसूब ना हो,
ठीक।
मिसाल के तौर पर एक ने कहा कि यार चलो हम काम करते हैं, मेरे पैसे तो बाद में आएंगे, तुम्हारे पास जो पैसा है उससे शुरू कर लो,
ठीक।
तो अब जो भी काम शुरू हुआ और जो चीज़ें ख़रीदी गईं वो सारे तो इसकी मिल्कियत से ख़रीदी गई हैं,
सही,
इसका तो यही मालिक होगा,
दूसरे पार्टनर का तो सरमाया लगा ही नहीं है।
उसकी मिल्कियत किस तरह साबित होगी उस चीज़ के अंदर, ये ज़रूरी है कि दोनों अपने पैसों को खलत करें,
ठीक।
यानी स्टार्ट जब लें, जब दोनों के पास पैसा आ जाए,
ठीक,
दोनों एक अकाउंट में डालें, उस अकाउंट के बाद काम का आगाज हो। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जनाब मेरी दुकान बड़े मौके महल पर है और बड़ी उसकी गुडविल है, तो क्यों ना मैं अपनी दुकान के जरिए शिरकत करूँ, पैसा उसके पास है नहीं,
दुकान मेरी हो गई, सामान आप डाल दें,
जनाब सरमाया आप लगाएं, सामान आप डालें, जो भी नफ़ा होगा चलें थोड़ा सा कम दे दीजिएगा, मैं 20% ले लूँगा, आप 80% ले लीजिएगा, ये नहीं हो सकता।
अच्छा,
क्योंकि यहाँ एक तो होता है माल और एक होती है करेंसी,
ठीक है।
करेंसी आज के दौर में बोला जाने वाला लफ्ज़ है, हमारे फुकहा नकूद इस्तेमाल करते हैं, नकद, सोना चांदी भी करेंसी ही में शामिल है,
ठीक।
तो शिरकत जो है वो शिरकत के अंदर जो कैपिटल है वो उसमें करेंसी का होना ज़रूरी है,
ठीक है।
वजह यह है कि चीज़ की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू जो है वो निकालना आसान होता है,
ठीक है,
और उसकी वैल्यू निकालना मुमकिन होता है। अब दुकान जो है दुकान दुकान ही रहेगी,
लेकिन यहाँ मुफ्ती साहब ये सवाल तो आएगा ना, जिसकी दुकान है उस दुकान की बाकायदा एक वैल्यू है, वो चाहता तो इसे किराए पे दे सकता था, एक बड़ी मौके की दुकान है, तो अगर पार्टनर कोई अच्छी दुकान मिल जाती है दूसरे को, वो खुशी से कहता है ठीक है मैं माल डालता हूँ, दुकान आपकी यूज़ करते हैं, तो कोई सूरत नहीं, तो बताए ना।
थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि शिरकत नाम है दोनों के सरमाए को मिलाकर,
ठीक है, कारोबार शुरू करना,
जो भी चीज़ खरीदी जाए वो दोनों की मिल्कियत हो,
ठीक है।
दुकान वाले ने दुकान तो दे दी, उस दुकान से सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है, वो एक दुकान है, सामान रखने के लिए जगह चाहिए, उस दुकान का एक फायदा उठाया जा रहा है,
ठीक है।
लेकिन अब जो भी चीज खरीदी जाएगी उसमें इस दुकान वाले की मिलकियत तो शामिल नहीं हुई,
ठीक है, تو اس کے نفے میں سے وہ حصہ بھی نہیں لے سکتا,
اس کا حق ہی نہیں نفع.
تو پھر مطلب کیا کریں اس طرح, اگر ایسی سچویشن ہے آپ سے کوئی سوال آ جائے کہ بھائی میری دکان ہے, یہ میرے دوست ہیں کہتے ہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ مل کے کاروبار کریں, تو کوئی صورت تو ہوگی نا جس کو ہم کر لے تو شرعی درست ہو جائے.
دیکھیں سیدھی سی بات ہے, دکان کو شامل اگر کرنا چاہتے ہیں تو دکان کو شرکت سے ہٹ کر شامل کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے,
یعنی کہ وہ دکان شامل نہیں کر سکتا, یوں شامل کر سکتا ہے کہ اپنے دکان کو کرایہ پر دے دے.
ٹھیک ہے, اتنا کرایہ آپ سے لے لوں گا,
کرایہ لے, لیکن شریک تو نہ ہوا نا. یہ
ٹھیک ہے,
جو مالک کے دکان ہوتا ہے وہ شریک تو نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
دوسرے کے اگر 50 لاکھ ہیں تو یہ 1 لاکھ ملا دے.
ٹھیک ہے,
اس کا بہت زیادہ سرمایہ ہے, اس سرمایہ کے مقابلے میں 5% ملا دے, 3% ملا دے, 2% ملا دے, اور دکان کو کہیں بھی شامل نہ کرے, صرف اس کو کرایہ پر دیا جا سکتا ہے اور اس کے جو کرایہ ہوگا وہ ایکسپنسز میں شامل ہوگا, دونوں اس کا خرچہ اٹھائیں گے, لیکن راس المال ملانا ضروری ہے,
سرمایہ کیپٹل ہماری طرف سے بھی ہو, ایک دونوں طرف سے
سرمایہ ملانا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ بالفرض اس نے سرمایہ ملا دیا اور وہ بہت زیادہ کم ہے,
یا 1 لاکھ روپے وہاں 50 لاکھ روپے ہیں,
یا بالفرض زیادہ کم نہ ہو تھوڑا کم ہو,
ٹھیک,
وہاں 50 لاکھ ہیں 40 لاکھ ہیں, تو اس کے اندر ایک اصول یہ ہوتا ہے جس کا سرمایہ کم ہے تو وہ نفع بھی کم لے گا. ہاں اگر وہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ نفع زیادہ لے سکتا ہے.
ٹھیک, اپنے کیپٹل کے ریشیو کے زیادہ بھی لے سکتا ہے,
کام کر رہا ہے اگر وہ زیادہ لے سکتا ہے, لیکن اگر وہ سلیپنگ پارٹنر ہے کام بھی نہیں کر رہا تو جتنا اس کا کیپٹل ہے اتنا ہی وہ نفع لے سکتا ہے.
ٹھیک ہے, سوالات بہت سارے ہم سے آپ سے کرنے ہیں, لیکن بتایا جا رہا ہے کالیں بھی بہت جمع ہو گئی ہیں, چلیں پھر کال کو شامل کرتے ہیں, پھر اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد عمر, لیکچرر حضرت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان, پی ایچ ڈی اسکالر مینجمنٹ سائنسز, کام سرٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد. ماشاء اللہ احکام تجارت سلسلہ جہاں تجارت کے متعلق, روزگار کے متعلق شرعی رہنمائی دیتا ہے, وہاں نوجوانوں کو بالخصوص جو ہمارے ناظرین ہیں بالعموم ان سب کو اسلام کے متعلق بنیادی معلومات بھی دیتا ہے, اور کس طرح ہم نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے اس حوالے سے بڑی اچھی اور مفید معلومات کا حامل یہ سلسلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مفتیان کرام کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, ان کے فیضان سے دنیا بھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے.
آمین.
سوال میرا شرکت کے حوالے سے, چونکہ موضوع چل رہا ہے, عرض یہ کرنا ہے کہ جو کمپنی کے اندر شیئرز خریدے جاتے ہیں اور شیئر پرچیز کرنے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ بیلنس شیٹ کی ایک سائڈ پر اگر کیپیٹل رکھا جائے تو شیئر ہولڈرز کا سرمایہ, اور دوسری طرف ایسٹ سائٹس پر یہ اثاثہ جات آ جاتے ہیں, تو یہ شیئر ہولڈرز صرف اپنا سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں جبکہ کاروبار کو چلانے والے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, وہ حصے داران بھی ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں اور پروفیشنل حضرات رکھے جاتے ہیں جو کمپنی کا نظام چلاتے ہیں, تو یہ شرکت کی کون سی قسم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس کمپنی کے اندر یا کمپنی کے ڈائریکٹرز نے سودی قرضے لے کر کاروبار کو چلایا ہو, اس کمپنی کے شیئرز خریدنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا فی الدارین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مبشر حسین لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے احکام تجارت میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم لوگ بزنس جو کرتے ہیں مختلف کمپنیز سے, جو سیلز مین یا مارکیٹنگ کے لوگ آتے ہیں, ان کو کمیشن کے اوپر فردر بزنس لانے کے لیے جو کمیشن آفر کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اللہ عز و جل آپ پر کرم اور ہم پہ بھی آپ کے سب کے کرم فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی حویلی لکھا رہا ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور دو پارٹنر ہیں بزنس کر رہے ہیں, تو اس جو بزنس کر رہے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے زکوٰۃ بھی ہوگی, تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ان کا کیا ہوگا کہ وہ اپنی اپنی زکوٰۃ, مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کر کے اپنی جس کو مرضی ہے اس کو دیں یا اکٹھی ادا کریں؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ حضور ہمارے ادھر پٹھے وغیرہ ہیں, وہاں پر منشی رکھے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ سارا نظام چلانے کے لیے لکھنے کے لیے, تو مالک جو ہے وہ اپنے اس منشی کو اس ملازم کو وہ جو نظام چلا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی جاسوس لگا سکتا ہے چیک کرنے کے لیے؟ اگر لگائے تو ایسا کرنا کیسا کہ آپ دیکھیں یار یہ کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہا؟ اس کے بارے میں جواب عطا فرماتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب نے کال کیا. مرحبا کہتے ہیں. محمد عمر عطاری ملتان سے تھے, پروفیسر صاحب تھے. کمپنی کے شیئرز کے حوالے سے حضور بات کر رہے تھے.
دو سوال تھے ان کے.
جی جی.
پہلا سوال یہ تھا کہ جو لوگ شیئرز خریدتے ہیں تو یہ بھی ایک شراکت ہے.
شروع میں آپ نے اس کی مثال بھی دی تھی.
تو یہ جو ہے وہ کس اس کے اندر آئے گا؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کو جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بجائے بینک سے لون لینے کے اور قرضہ لینے کے عام طور پر یہ کرتی ہے کہ پبلک سے جو ہے وہ پیسہ لیتی ہے.
ٹھیک.
اور اپنے مختلف تناسب سے 10% 20% جتنا بھی اس کو بیچنا ہوتا ہے مارکیٹ میں لے آتی ہے اپنے اثاثہ جات کو, اپنی جو اس کی قیمت ہوتی ہے ویلیو لگا کر, اور اس کے پھر ٹکڑے کر دیتی ہے.
ٹھیک.
کہ جناب اس کے 20% کے مثال کے طور پر دو لاکھ ٹکڑے بن رہے ہیں اور ایک حصے کی قیمت 10 روپے ہے.
ٹھیک ہے.
تو فرسٹ ٹائم پہ وہ 10 روپے کا شیئر مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ جو 10 روپے کا شیئر ہے یہ کمپنی کے اثاثہ جات 20% اثاثہ جات کی مثلاً جو 1 لاکھ حصے کیے گئے یہ اس کی ویلیو ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ خریدنا اس کمپنی کے اندر جزوی طور پر چھوٹے سے تناسب میں ملکیت حاصل کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
تو شیئرز خریدنے والا اس کمپنی کا ایک چھوٹے سے حصے میں مالک بنتا ہے. اور پھر ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں کہ جناب جس کے اتنے فیصد شیئر ہوں گے وہی شخص جو ہے عمل دخل کا حق رکھتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو عمل دخل کا حق نہیں ہوگا. تو مختلف معاملات ہوتے ہیں. اب شرعی حیثیت کیا ہے اس پورے عمل کی؟
یعنی یہ پارٹنرشپ کی وہ جو آپ نے قسم بتائی تھی کہ یہ جو ملکیت والی پارٹنرشپ ہے, جو آپ نے شراکت ملکیت والی بتائی تھی, یہ وہ قسم ہو گئی؟
جی ہاں.
تو یہ شراکت داری تو ہے لیکن یہ چھوٹے سے حصے کی ایک طرح سے ملکیت حاصل کر لی.
چھوٹے سے حصے کی ملکیت.
اب آپ اس کے یہ جواب دیجئے کہ اگر کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جو غیر شرعی کام کرتی ہے تو اس کے شیئرز لینا.
دیکھیے شیئرز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے تو مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نام ہے ملکیت لینے کا, کچھ خریدنے کا.
ٹھیک ہے.
بعض کمپنیاں مارز وجود میں بھی نہیں آئی ہوتی, کاغذات میں ہوتی ہے
اور اس کے شیئر بھیج دیجئے,
پہلے سے اس کے شیئر آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہاں تو کوئی ملکیت ہی نہیں ہے کہ جو خریدا جائے, یہ تو واضح ہر ایک جان سکتا ہے کہ ناجائز ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو خرید رہے ہیں تو وہ ہے کیا؟ اب کوئی سودی ادارہ ہے, کوئی مثال کے طور پر شراب کا اڈا ہو اور وہ اپنے شیئرز لے آئے کہ جناب میری ایک کمپنی ہے الکوہل بناتی ہے اور مجھے پیسے کی ضرورت ہے, میرے شیئر خریدیں آپ. تو وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ہے ہی ناجائز اور حرام کام پر مشتمل.
ٹھیک ہے.
تو اس کے شیئرز خریدنا, اس میں مالک بننا, اس کمپنی کا حصہ بننا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے بات صرف مالک بننے کی نہیں ہے, بات ہے نفع اٹھانے کی. کہ کمپنی اپنے صرف ایسٹ سے نہیں بلکہ اپنے کاروبار سے جو ہے نفع دیتی ہے.
جو اس کا فنڈ بنتا ہوگا, پروفٹ ہوتا ہے, پھر
اس سے نفع دیتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو دیکھا یہ جائے گا کہ کمپنی کا کے کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے.
ٹھیک ہے.
اب بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو سود پر پیسہ دیتے تو نہیں ہیں, سود لیتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور آمدنی کا بہت بڑا حصہ ان کا سود میں چلا جاتا ہے. سود کا لین دین جزو لا ينفق ہے. پھر شیئرز کی مختلف قسمیں ہیں. بعض شیئرز تو ایسے ہیں کہ آپ خرید لیں اور ان کی قسم ہی وہ ہوتی ہے کہ جہاں فکس نفع ہوتا ہے اور صرف ایک قرضے کی صورت ہوتی ہے کہ اصل میں آپ مالک نہیں بن رہے, بس یہ رسید لے کر آپ ایک پیسہ دے رہے ہیں, اس پر آپ کو اتنا فیصد نفع سالانہ ملے گا. اس صورت میں تو ویسے ہی ناجائز ہونا واضح ہے.
ٹھیک.
لیکن اوور آل جو ہے جو کمپنیاں جس طریقے سے کام کرتی ہیں ان کا کوئی شرعی آڈٹ نہیں ہوتا, وہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتی. یعنی ایک تو یہ نا, ایک شخص خود کام کر رہا ہے تو وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور وہ جائز کو اپناتا ہے, حرام سے بچتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں سب سے آنکھیں بند کر لوں اور میں یوں پیسہ اپنا انویسٹ کروں؟ تو پھر ہم یہ پوچھیں گے اس سے کہ کیا آپ جہاں پیسہ لگا رہے ہیں وہاں حلال و حرام کی تمیز کی جاتی ہے؟ سود سے بچا جاتا ہے؟ دیگر جو غیر شرعی معاملات ہیں ان سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو ایسا بہت کم ہے، شاید ہی کوئی کمپنی ہو جو ان چیزوں کا خیال رکھتی ہو. اگر کوئی رکھنا شروع کر دے ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا.
یعنی ابھی ہم اوور آل شیئرز کے کاروبار کو حرام کہہ سکتے ہیں، ناجائز کہہ سکتے ہیں، یا ہم یہ کہیں گے کہ جو کمپنی ٹھیک کرتی ہے اس کا ٹھیک ہے، جو غلط
اکثر تو دیکھیے جو معاملات ہیں وہ ناجائز ہی امور ہیں.
ٹھیک ہے،
ہو سکتا ہے ایک آدھ صورت ایسی ہو کہ جو جواز پر مشتمل ہو جائے.
لیکن بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پیسہ جہاں انویسٹ کر رہے ہیں، شیئر جس کے خرید رہے ہیں، جس کے ایک طرح سے چھوٹے سے حصے کے صحیح مالک بن رہے ہیں، وہ کام کیا کر رہے ہیں؟
موٹی سی صورت ہے نا
جی.
پھر جو سٹا بازی ہوتی ہے اور جو مطلب کہ
لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں
بلا وجہ کے، جو ہے وہ غیر ایسے معاملات ہوتے ہیں کاروباری لوگ بھی جسے اچھا نہیں سمجھتے.
جی جی،
وہ تو سب جانتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے.
شیئر مارکیٹ تو ویسے ہی اس حوالے سے زیادہ مشہور ہے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسے اسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو شیئر کا کاروبار کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت آپ کے ہیں، رابطہ کیجئے، تفصیل بتائیے، اگر آپ کو اجازت ملے تو کیجئے، ورنہ ہم نے یہ نیت کی ہوئی ہے، آپ کو پھر نیت کرواتے ہیں. ایک نیت ضرور رکھیے، رزق دینے والا رب ہے، ہمیں حلال ہی کمانا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جانا، حلال ہوگا اسی میں برکت ہوگی، اسی میں عافیت ہوگی. مبشر حسین بھائی تھے حضور، ان کا سوال یہ تھا کہ بزنس کر رہے ہیں لیکن سیلز مین کو مال ہمارے پاس گاہک لانے کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ کمیشن دینا ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو کمیشن دینا، انکریج کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس کاروبار لے آؤ، ہمارے پاس گاہک لے آؤ، تو اس طرح گاہک لانے کے لیے کمپنی کے لوگوں کو اگر کوئی دیتا ہے کمیشن تو کیا فرماتے ہیں؟
ایک تو شخص ہوتا ہے وہ آزادانہ کام کرتا ہے، وہ کسی کمپنی کا ملازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بروکر ہے وہ،
ٹھیک ہے،
اس کو کہا کہ جناب میرے پاس گاہک لے آؤ تمہیں بروکری ملے گی، اس کے جواز کی صورت تو بن سکتی ہے.
ٹھیک ہے،
ایک یہ ہے کہ ایک شخص کمپنی کا نمائندہ ہے، کام کرتا ہے، کمپنی کا مثال کے طور پر پروڈکشن مینیجر ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ وہ چیز بناتا ہے جو اس کمپنی کو چاہیے،
ٹھیک ہے،
یہ اسے کہتا ہے کہ تم ہماری طرف آ جاؤ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. تو وہ جو سامنے والا شخص ہے وہ کوئی آزادانہ بروکر نہیں ہے،
کسی کمپنی کا ملازم ہے.
اس کی ذمہ داری یہ ہے اس شخص کی کہ کمپنی کے لیے سروے کرے، مارکیٹ میں جو اچھے سے اچھا مال بنانے والا ہے، جو سستا اور مناسب مال بنانے والا ہے، اس سے مال خریدے، اور اس بات کی اسے تنخواہ ملتی ہے. سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ صرف اپنی کمیشن کی وجہ سے کسی ایک سے مال لے آئے، یہ بالفرض جس سے یہ لے کر آ رہا ہے وہ سب سے اچھا مال بناتا ہے، مناسب قیمت ہے، سب کچھ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے پیسے کیوں مل رہے ہیں؟
خوشی میں دیتے ہیں نا، حضرت ہم سے مال لیا چلو خوشی میں لے جاؤ.
اسے پیسے کیوں مل رہے ہیں؟ یہ شخص اپنا کام نکلوانے کے لیے اسے پیسے دے رہا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ تو کمپنی کا ملازم ہے، اس کی بھاری تنخواہ ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے. تو ایسے شخص کو اس موقع پر پیسے دینا یہ رشوت ہے.
یہ رشوت کی مد میں
بہت باریک معاملہ رشوت، ممکن ہے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ رشوت ہے.
اللہ اللہ،
جو ایک آزادانہ طور پر کام کر رہا ہے مارکیٹ میں،
مال لے
کسی کا ملازم نہیں ہے، اس کا کام یہی ہے کہ پارٹیوں کو ملوانا، اپنا کمیشن لینا. تو اگر ایسے کو کمیشن دی جاتی ہے تو وہ اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، بہت کلیئر ہو گیا ہوگا مبشر بھائی. ایک اور اسلامی بھائی تھے اکرم اتاری حویلی لکھا سے، دو پارٹنر بزنس کر رہے ہیں، زکات کا وقت آیا تو اب زکات کے اپنی اپنی ادا کریں گے، یہ بھی پارٹنرشپ چونکہ ہو چکی ہے تو دونوں کو مل کر دینا ہوگی؟
دیکھیں دونوں شخصوں پر زکوٰۃ بنے، ٹھیک، ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
بھلے 50-50 لاکھ روپے کا ان کے پاس مال ہے لیکن دونوں صاحب نصاب ہیں، ضروری نہیں ہے.
اچھا،
ممکن ہے ایک قرض دار ہو، اس کے پاس اس کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہو کہ یہ 50 لاکھ بھی شامل کر دیں تب بھی قرضہ نہ اترے.
صحیح،
تو پھر یہ ہے کہ دونوں کی زکوٰۃ ایک ہی تاریخ کو بنتی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، دونوں باہم دونوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے اور دونوں کسی ایک تاریخ میں نکالنا چاہتے ہیں جبکہ کوئی شرعی گناہ نہ ہو.
صحیح ہے،
مثال کے طور پر ایک پر محرم میں فرض ہو رہی ہے، دوسرے پر سفر میں فرض ہو رہی ہے، لیکن یہ اس سے پہلے نکال رہے ہیں، ایڈوانس نکال رہے ہیں، تو حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تاخیر نہیں کر رہے،
تاخیر نہیں ہے.
ٹھیک،
تو یہ یاد رکھیں کہ پارٹنرشپ کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی اس چیز پر ہے. مثال کے طور پر تمام چیزیں ملا کر لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے،
صحیح ہے،
زکوٰۃ ہر چیز پر تو نہیں ہے.
صحیح،
جو ان کا فرنیچر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کمپنی کی جو لوڈنگ کی گاڑیاں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو مشینریز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو پروڈکشن ہے اس پر زکوٰۃ ہے. خواہ وہ خام مال کی صورت میں ہو خواہ وہ تیار مال کی صورت میں ہو, صرف اس پر زکات ہوگی. جو ان کے پاس پیسہ ہے کمپنی کا اس پر زکات ہے. پھر زکات صرف کمپنی تک محدود نہیں ہے, ذاتی طور پر جو کچھ ہے الگ سے اس پر بھی زکات ہے.
جی تفصیل ہے اس کی کہ کن کن چیزوں پر زکات ہے, پہلے بھی سلسلے کر چکے ہیں, اور یہ بڑا اچھا مفتی صاحب نے ڈیفائن کر دیا کہ دونوں کا اکٹھے ہو کر نکالنا ضروری نہیں ہے, اور دونوں پر زکات فرض ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو جس پر جب فرض ہو اس حساب سے وہ نکالے. ہاں اگر مل کر ایڈوانس نکالتے ہیں اور کوئی شرعی طور پہ غلطی نہیں کرتے تو پھر اس کی اجازت بھی ہے. سب میں ایک دو دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ایک کانسیپٹ ہے عوام کے اندر جو قرض دار ہے جو مقروض ہے اس پر زکات نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے یہ سوال کیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ لاکھوں پتی ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے کچھ لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں, تو کہتے ہیں مجھ پر تو زکات ہی نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں کہ اگر کوئی کسی سے کوئی 5 لاکھ کا مقروض ہے لیکن اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں بھی, تو وہ 5 لاکھ دینے کے بعد جو بچے گا اس پر زکات تو ہوگی نا, ورنہ وہ کہتے ہیں میں تو قرضہ لیے رکھتا ہوں تاکہ میں مقروض رہوں اور پھر مجھ پر زکات نہ ہو.
ہماری شریعت مطہرہ نے قرض کا خیال ضرور رکھا ہے, اور کسی کے پاس مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے ہیں, 20 لاکھ کا قرضہ ہے, یہ حکم نہیں دیا کہ 50 لاکھ پر ہی زکات دی جائے. یہ کہا ہے 20 لاکھ کو نکال دیا جائے جو قرضہ ہے, اس کے بعد جو بچے اس پر زکات ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ ہیلے بانے سے کام لے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. ایک اور سوال بھی تھا ان کا,
جی جی
منشی والا,
جی جی منشی صاحب کے لیے جاسوس رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟
کوئی پیشہ ور جاسوس تو ہیں, رکھے نہیں جائیں گے.
جی
مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اس پر نظر رکھو.
ٹھیک ہے,
چیک اینڈ بیلنس تو ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
اور نظام جو ہے وہ کھلا کھاتا کر کے نظام نہیں چلتے. اگر کوئی کمپنی میں کام کرنے والا آدمی مشکوک ہے اس پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے. کسی کو کہا بھی جا سکتا ہے کہ اس پر ذرا نگاہ رکھو.
مشکوک نہیں بھی ہے لیکن کیش کا لینا دینا ہے تو بندہ کہہ تو سکتا ہے نا, کوئی ایسی بات دیکھو تو مجھے بتا دینا.
جی ہاں,
اس میں حرج تو نہیں ہے.
اس میں حرج.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے اسلام کو جواب مل گیا ہوگا. چلتے ہیں مزید کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت جی ایک سوال معلوم کرنا تھا مجھے. محمد حسن ناگوری بھینس کالونی سے بات کر رہا ہوں. یہ جو ہم بھینس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 10 سے 15 دن کے دودھ پیتے ہوئے, آیا ان کو فروغت کرنا صحیح ہے یا غلط؟
ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عبدالجبار اتاری باب المدینہ سپر ہائی وے سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ ایک ہمارے دودھ کے کام میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم پورے سال کی بندی فکس کرتے ہیں دودھ کی کوانٹیٹی کے حساب سے, کہ ہمارا ایک بھینس والے فارمر سے ہمارا ایک طے ہو جاتا ہے کہ ہم نے پورے سال آپ سے مثلاً 10 من دودھ روزانہ لینا ہے. کیا آیا پورے سال کے مال کے اوپر اس سے اس دودھ کی قیمت تعین کر کے اس سے کام کرنا, اس کی قیمت تعین کر کے اس سے کام کرنے کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں؟ دوسرا سوال میرا عرض یہ ہے کہ اس میں ہمارے کام کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ فارم سے اٹھا اس کے بعد ریٹیلر کے پاس گیا, لیکن ہماری جو پوزیشن ہے ہم مڈل مین, جسے آپ ایز اے کمیشن ایجنٹ کہہ لیں بروکر کہہ لیں, تو ہمارا اس میں کمیشن ہوتا ہے. تو اس کمیشن کے حوالے سے ہمارا اس میں کمیشن کیسا ہے؟ کیونکہ نہ دودھ ہماری ملک میں آ رہا ہے, نہ ہم اسے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں, اور نہ اس کے پاس صرف ڈائریکٹ ہمارے نام کی مطلب حساب کتاب چل رہا ہے کہ جی وہاں سے دودھ اٹھ رہا ہے وہاں جا رہا ہے, اور اس کا بیچ میں ہم کمیشن کھا رہے ہیں. تو برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت میں نے یہ سوال پوچھنا تھا, میں پنڈی سے بول رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں وہ دودھ کا کام کرتے ہیں, تو اس کو میں نے 50,000 روپے دیے کہ وہ بینک خریدے, باقی وہ اپنے طرف سے ڈالے جتنے بھی ہوں, اور میں نے اسے یہ کہا کہ وہ مجھے روزانہ 1 کلو دودھ صبح دیا کرے. ٹھیک ہے جی, باقی جتنا دودھ ہے وہ اس کا ہو جائے, اور جب تک یہ دودھ دیتی رہے تو مجھے 1 کلو دودھ دیتے رہے. 50,000 روپے میں نے, اور یہ میرے لیے دودھ لینا جائز ہے؟ بس اتنا سوال تھا.
بڑی زبردست عجیب و غریب شرطیں لوگ لگاتے ہیں. بہرحال سوال کے جواب بھی لیں گے انشاءاللہ. حسن بھائی تھے, حسن ناگوری بھائی, ان کا سوال تھا حضور کے بھینس کا 10-15 دن کا جو بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ, اس کو بیچنا کیسا؟
دیکھیے بچہ بھی مالک کی ملکیت ہے, اس کا مال ہے, اس کو بیچنا بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے,
اور ظاہر بات ہے جو اسے لے کر جائے گا تو وہ بھی اس کا خیال رکھے گا. ممکن ہے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ مر جاتا ہے بھینس کا, دودھ دینا چھوڑ دیتی ہو, तो उस बच्चे की वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर दूसरा बच्चा लेकर जाते हैं और वो बच्चा उसके साथ लगाते हैं तो फिर वो दूध देती है।
अच्छा,
ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा मामूली चीज़ है, तो वो भी उसका ख्याल रखेगा। रही बात ये कि वो दूध कैसे पिएगा और क्या होगा, उसका बेचना भी जायज़ है। अब देखिए, दुनिया अरब के अंदर कदीम ज़माने में दस्तूर था कि बच्चे पैदा होते ही माओ से दूर कर दिए जाते थे और देही इलाकों में भेज दिए जाते थे, ताकि वो देहात की पुख्ता जबान सीखें, फसाहत व बलागत सीखें। खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश के बाद भेजा गया, हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको लिया, दूध पिलाया, तो बच्चों को भी माँ से दूर किया जाता
है। यानी यहाँ ये ख्याल तो रखना चाहिए कि जो खरीदने वाले हैं कि छोटे बच्चा है तो उसका ख्याल तो कम अज़ कम रखें।
हर जो मतलब जानदार है उसका हक है,
माशाल्लाह
उसका हक तो पूरा किया जाएगा।
ठीक, पिंडी से इस्लाम भाई थे कि वो दूध का काम करने करते हैं, कि उनके दोस्त उनको 50,000 उन्होंने भैंस के लिए दिए हैं, लेकिन शर्त यह कि 1 किलो सिर्फ रोज का दूध देते हैं।
कर्जे में दिए
जी, 50,000 का कर्जा दिया भैंस लेने के लिए,
कर्जे में दिए तो ये 1 किलो से नफा ले रहे हैं, कर्जे पर नफा।
ठीक है,
कर्जे पर नफा सूद है।
अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक है,
तो कर्जा जो है वो एक यूँ समझें कि अमल तबर्रो है, नेकी का काम है।
ठीक है,
किसी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होता है। कर्जा कर्जे पर सरमायाकारी नहीं होती।
ठीक है,
कर्जे पर नफा लेना जायज़ नहीं है।
ठीक है,
कर्जे पर नफा लेना सूद है।
कोई तरीका है कि रोज 1 किलो दूध भी ले ले, गुनाहगार भी ना हो?
हाँ, तरीका है
जी,
जब से पैसे खर्च करें और दूध लेकर आ जाए,
पैसे दे के दूध खरीद लें। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर कर्जा ना होता और दोस्त को कहें यार रोज का 1 किलो दूध मुझे दे देना, तो फिर ठीक था?
कौन देगा
फिर? वो देगा भी नहीं,
कौन देगा?
ठीक है, ये बड़ा अच्छा जवाब है कि वो दे क्यों रहा है आपको, आप मांग क्यों रहे हैं, शायद ये और यकीनन ये उसी कर्जे पर दफा ले रहा है, और यही तो सूद की एक सूरत मुफ्ती साहब ने बयान की। तो उम्मीद है कि आप इससे तौबा भी करें और आइंदा से बिल्कुल ये दूध ना पिए, जो दूध ही गलत तरीके से आएगा वो बरकत भी नहीं होगी उसके अंदर। तो बिल्कुल हराम है, और हराम पर बिल्कुल अपने घर में आना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है हमारे इस्लाम भाई को जवाब मिल गया होगा। अगर मजीद कॉल्स हैं तो हमें दे दें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा खाने का कारोबार है, मेरे साथ दही की दुकान है, मैं उनकी दुकान से लस्सी का गिलास या कोई चीज ला के उसमें से मुनाफा कमा सकता हूँ। इस तरह दूध बोतल वगैरह भी है और चाय वगैरह की दुकानें भी हैं, कस्टमर हमसे डिमांड करता है कि हमें ये चीज ला दो, तो क्या हम उसमें से मुनाफा कमा सकते हैं 5 रुपए 10 रुपए? मेरा सवाल है, प्लीज मेहरबानी इसकी जरा वजाहत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी, खानगढ़ डिवीजन फैजान शाजमल, काबीना पाक शाफी से। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि मैं सुनार का काम करता हूँ और हमारे पास हमारे मतलब कस्टमर्स वो एडवांस हमें रकम दे जाते हैं, तो पूछने का जो है सवाल वो ये है कि आया वो एडवांस रकम हम अपने काम में सर्व कर सकते हैं, जैसे कोई सोना या चांदी बेचने आया वो हम खरीद कर उसे मतलब आगे सेल करें और उसका नफा हम खुद रखें, जबकि उनकी जो रकम है वो वही है जो उन्होंने हमें दी थी, तो आया हमारा ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? बराए मदीना हमें इसका जरूर जवाब इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हुजूर, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मैं ना जी ज्वेलर्स का काम करता हूँ, हमारा तकरीबन 75% जो सुनहरे हैं ना जी, तोले के पीछे एक तोले में 1.5 माशा मिलावट डालते हैं और 1.5 माशा हम उसके ऊपर पालिश लगा कर गाहक को 1 तोला सोना बनाकर दे देते हैं। ये उर्फ में चीज आती है, यानी 75% गाहक सुनहरे ऐसे करते हैं, ये दुरुस्त है या इसका देना कैसा?
75% ऐसा करते हैं, चले इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब ने कॉल किया। गुलाम मोहिउद्दीन भाई थे और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मुफ्ती साहब ये, और लेकिन एक बात बड़ा खुशी भी होती है कि कितने कारोबार करने वाले सिलसिला भी देख रहे हैं और उनको ये फिक्र भी है कि हमारी रोज़ी दुरुस्त है कि नहीं। ये एहसास उजागर करना ही इस सिलसिले की काविश और कोशिश और मदनी चैनल की खासियत है। अब होटल पर गए खाना खाने, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, उस होटल पे कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं है तो वो बराबर से लेकर आ जाएंगे, जूस पीना है तो वो जूस लेकर आ जाते हैं, बाज़ होटल पे चाय नहीं होती तो बराबर होटल से चाय ले आते हैं, अब इनका कायनात तक दूध या दही या लस्सी हम मंगाते हैं, तो अब ज़ाहिर है वो ला रहे हैं तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता भी है कि वो रखते होंगे, तो इनको ये फिक्र है कि अगर हम उस पर मुनाफा रखते हैं तो रखना कैसा।
इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, ज़रूरी नहीं कि रखते हों, बस अवकात ये होता है कि एक दुकानदार सब चीज़ें नहीं रख सकता अपने पास, जैसे एक वो जिसका सिर्फ होटल ले जाएगा, जिसके साथ में समोसे वाला ही बैठा हुआ है, तो इस होटल पर गाहक ज़्यादा आएंगे,
ठीक है,
इसकी चाय ज़्यादा बिकेगी, तो इसे वहाँ से समोसे लाकर रखने में कोई नुकसान नहीं फ़ायदा है,
ठीक है,
तो मैं नहीं समझता कि ये उससे कोई कमीशन लेता हो। तो इसी तरीके से ये होता है कि मिसाल को लोग खाना वगैरह खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक वाले अलग लोग होते हैं, लस्सी वाले भी अलग लोग होते हैं, तो दुकानदार उनसे बिला मुआवजा भी ला कर दे सकता है। तो सवाल ये है कि अगर बिलफर्ज ये मुआवजा रखता हो तो उसकी क्या सूरत होगी। देखिए, इसने ग्राहक ने किसी होटल वाले से तलब किया, बोतल भी चाहिए मुझे, उस बोतल की जो कीमत है जो भी है 20 रुपये 25 रुपये, होटल वाला वही वसूल करेगा,
ठीक है,
लेकिन ये बोतल इसको वहाँ से ख़रीदनी पड़ रही है या इसे कमीशन मिल रहा है,
ठीक है,
असल सूरत है क्या,
ठीक है,
अगर ऐसा इनका तय है कि जनाब इस होटल वाले को जब भी बोतल चाहिएगी तो ये दुकानदार 24 रुपये की इसको देगा,
ठीक है,
और ये 25 रुपये की इसको दे देगा,
ठीक है,
ये जायज़ अमल है,
ठीक है,
इसने एक जिस तरीके से अपनी दीगर चीज़ें मार्केट से ख़रीद कर प्रोवाइड की हैं, इसी तरीके से वो एक बराबर से बोतल खरीद कर भी इसे दे रहा है,
ठीक है,
सस्ती खरीदी 1 रुपया रखकर दे दी,
ठीक है,
और अगर ये है कि जनाब हमारे ग्राहक जो आएंगे उस पर जो है बोतल आपके होटल से आएगी और हम चूँकि लेकर आपके पास से आएंगे और हमारे होटल की वजह से आपकी बोतल बिकेगी, हम 1 रुपया कमीशन लेंगे, इसकी भी गुंजाइश है,
ठीक है,
तो दोनों सूरतों में गुंजाइश निकलती है,
ठीक है, यानी रख सकते हैं। अच्छा, अब ग्राहक को ज़ाहिर ये तो कोई कहता नहीं है कि वहाँ से इतने की मिली है, तो वो ग्राहक तो नॉर्मली को बिल में उसको शामिल कर दिया जाता है।
देखिए, ग्राहक की डीलिंग किससे हो रही है,
ग्राहक तो होटल वाले को कह रहा
है, अगर ये इससे ले रहा है तब ये सूरतें हैं, अगर ग्राहक कहे कि बराबर वाली दुकान से ये जाकर ले आओ फिर जरा कलाम।
अच्छा, हाँ, अगर बाजू का ये होता है मिनरल वाटर नहीं होता होटल पे, तो जो वेटर होता है उसको पैसे दिए कि जाके बराबर वाली दुकान से मिनरल वाटर ले आओ, तो अब वो उसी रेट पे लाना होगा जितने में मिला है,
अब ये उसका वकील है,
ठीक,
अब ना तो ये दुकानदार के लिए काम कर रहा है,
ठीक है,
और ना ऐसा है कि दुकान से खुद अपने लिए खरीद कर लेकर आए और आगे बेचा,
ठीक है,
अब सूरत जुदा हो जाएगी,
ठीक है, तो अब वो रेट टू रेट देना होगा,
रेट टू रेट देना।
उम्मीद है कि बहुत क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और ये बहुत सारे होटल्स वाले ये जो सर इस तरह की चाय की होटल वगैरह वाले होते हैं उनके लिए उम्मीद है कि रहनुमाई का सामान होगा। मोहम्मद मुश्ताक भाई खान घर से थे, आगे बहुत तवील एड्रेस था, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है, और उनका वो सुनार का काम करते हैं, और उनका कहना ये था कि कस्टमर एडवांस रकम हमें दे जाता है उसके बाद हम उसका काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एडवांस रकम से हम मजीद कोई बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
वैसे तो ये एक सवाल है, लेकिन इससे पहले एक सवाल और बनता है
जी,
कि किसी भी सौदे में एडवांस रकम देना कैसा। तो एडवांस रकम जो है वो हर सौदे में नहीं दी जाती, जहाँ बेसलम है वहाँ ये होता है कि रकम पहले दे दी जाती है, सारी रकम, सुनार सारी रकम आमतौर पर नहीं लेते, सारी रकम दे दी जाती है, फिर उसकी शराइत है बेसलम की, हम पिछले सिलसिले में बात भी कर चुके हैं, और इसकी तफसील में यूँ बयान नहीं कर रहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि सलम हो। आम तौर पर यह होता है कि लोग अपने जेवरात बनवाते हैं आर्डर पर सुनारों से, पहले डिज़ाइन देखते हैं, मतलब सोना और बिस्किट खरीदने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो जेवरात बनवाते हैं सुनारों से। तो अब जो बनाने का सिलसिला है ये है बेइस्तिस्ना,
सही,
और बेइस्तिस्ना के अंदर पेशगी रकम देना जायज़ है,
ठीक है,
तो वो जो रकम है उसके पास एक वक्त तक तो अमानत ही होती है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसका शेय का मुआवजा बन जाती है, तो उस रकम को सर्फ करना उसके लिए हलाल है,
ठीक है,
मतलब कोई भी कारीगर है कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है, उसे आर्डर मिला है, मिसाल के तौर पर मोची ने जूता बनाकर देना है या किसी फैक्ट्री वाले ने कोई माल बनाकर देना है, जहाँ सनत और हिरफत का काम है और बनाकर आर्डर पर कोई चीज़ देनी है वहाँ पेशगी रकम लेना जायज़ है, और वो रकम को انہیں استعمال کرنے کا بھی استحقاق ہے.
ٹھیک ہے, رقم استعمال اس صورت میں رقم استعمال کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک اور جیولر ہمارے اسلامی بھائی تھے, آج کمال یہ ہو رہا ہے کہ جب ہمارے دودھ والوں نے کال کیا تو سارے دودھ اور بھینس والے ایک ساتھ آ گئے, اب جیولرز ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اب جیولر کے اسلامی بھائی کا سوال یہ تھا, اب ان کا ایک بڑا عجیب جملہ تھا کہ ہمارے 75% جو سنیارے یہی کرتے ہیں کہ ایک تولے میں 1.5 ماشا ملاوٹ ہوتی ہے اور باقی 1.5 ماشا کے قریب پالش ہوتی ہے.
سونے میں ملاوٹ تو ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
نو ڈاؤٹ,
ٹھیک ہے,
کیونکہ کوئی بھی سنار جو ہے 22 کیرٹ کی چوڑیاں بنا کر نہیں دے گا.
ٹھیک ہے, اچھا, وہ
ہاتھ میں ٹھہریں گے نہیں,
اچھا,
نرم ہو جائیں گی,
اچھا,
یوں ہو جائیں گے بالکل.
اچھا,
تو لیکن یہ ہے کہ جو جتنی ملاوٹ ہوتی ہے اتنے حساب سے سونے کا جو کیرٹ ہے, معیار جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے. جو اسٹینڈرڈ جس رقم کا اعلان کیا جاتا ہے, جناب سونا اتنے اتنے کا 10 تولہ ہو گیا, اتنے کا 10 گرام ہو گیا, 1 تولہ ہو گیا, وہ ہوتا ہے 24 کیرٹ کا ریٹ.
ٹھیک ہے,
لیکن زیورات 24 کیرٹ میں نہیں بنتے.
ٹھیک ہے,
اگر کوئی خاص زیور ہے جیسے چوڑیاں میں نے کہا نہیں بنیں گی اور چیزیں ممکن بن جائیں, تو پھر گاہک کا تقاضا ہوتا ہے کہ جناب اتنے کیرٹ میں بناؤ. دوسری صورت میں 20 کیرٹ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. 24 سے 20 میں کیوں آیا, اس میں کھوٹ شامل ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے,
18 کے الگ ہوں گے, 16 کے الگ ہوں گے, تو ہر ایک کیرٹ کے ریٹ بھی الگ ہوتے ہیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سونے میں ملاوٹ ہوتی ہے, لیکن وہ ملاوٹ شو کی جاتی ہے,
بتائی جائے گی کتنی اس پہ ملاوٹ,
کہ جناب یہ اس کیرٹ کا سونا ہے اور اس کیرٹ کے سونے میں جتنی ملاوٹ ہونی چاہیے اتنی ہی ہے,
اس سے زیادہ
نہ, اس سے زیادہ نہیں.
ٹھیک
ہے, یہ نہ ہو کہ 16 والے کو 18 کہہ دیا. تو جتنی ملاوٹ ہے اتنی ملاوٹ کو ظاہر کیا جائے.
تو مزید تفصیل کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت رابطہ کیجیے, لیکن فارمولہ بڑا اچھا مفتی صاحب نے دیا اور یہ تمام کاروبار کے لیے فارمولہ ہے. اگر آپ کے مال میں کوئی کمی ہے یا آپ کسی چیز اور کسی اور چیز کی مکسنگ کر رہے ہیں اور شاید اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, مگر اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, بتانا چاہیے گاہک کو, وہ یہ سمجھے کہ 100% پیور ہے. اور اگر مفتی صاحب عرف ہے اتنا پرسنٹیج کھوٹ ہونے کا, تو پھر اس کو بتانے کی حاجت تو نہیں ہوگی.
دیکھیے, سونے کی جو مارکیٹ ہے اس میں تو لوگ اندھے ہوتے ہیں. مطلب جو گاہک ہیں وہ بالکل گائے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا.
ٹھیک, بعض اوقات پہلی بار ہی جاتے ہیں,
کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اور جتنا مطلب کہ چنا سنار لگاتے ہیں شاید ہی کسی اور فیلڈ کا آدمی لگاتا ہو.
سنار پر ہم نے سلسلہ بھی کیا ہے اور اس کی تفصیلات مزید اگر جاننا چاہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر پرانے سلسلے ڈاؤن لوڈ اگر کریں اور اس میں دیکھیں, ہم نے ہمارے ایک تحکام تجارت کے جو شروع کے سلسلے تھے اسے بڑی زبردست ڈبیٹ ہوئی تھی, بلکہ سنار اسلام پہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور ہم نے یہ سنار مارکیٹ پر سلسلہ کیا تھا. کالس کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام پہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے ایک یہ سوال ہے جو ابھی سوال آیا تھا کہ جو چھوٹا بچہ 10-15 دن کا دودھ پیتا ہوا بیچا جاتا ہے, اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے گوشت کے لیے, ایسا کرنا کیسا جائز ہے کہ نہیں؟
اچھا اچھا, ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب علی, ابھی جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا بیچنا کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ جو خرید کر لے کر جائے گا اس کی احتیاط وہ کرے گا, لیکن اگر ہمیں پتا ہو گئی اس کو لے جا کر اس کو بیچے کاٹ لے گا اور کاٹ کے اس کو مطلب مٹن گوشت بنا کر اس کو بیچے گا, تو ایسے کو وہ بیچنا کیسا, جبکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ لے جا کر اس کو کاٹے گا اور یہ دھوکہ دہی کے کام میں استعمال کرے گا, میں یہ معلوم ہو, اس وقت اگر ہم اس کو بیچے تو ہمارا بیچنا کیسا اور اس کا خریدنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے عموماً اس میں تصاویر وغیرہ چیزوں کی بنی ہوتی ہیں جس پر بد نگاہی ہوتی ہے, ایسی صورت میں ہم کون سا ایسا کام کریں جو ہم کریں اور گناہوں سے بھی بچ جائیں اور حلال روزی بھی کما سکیں؟ مہربانی فرما کر اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم و
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, چھوٹے بچے کا مسئلہ تو اب واپس آ گیا ہے اور دونوں دو کالرز نے یہی بتایا کہ وہ کاٹ دیتے, اور یہ تو بڑی عجیب بات پتہ چلی کہ اس کو مٹن گوشت بنا کر, کیونکہ چھوٹا ہوتا ہوگا تو بھینس نہیں بلکہ بکرے کا گوشت بنا کر بیچتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
بچہ ہے اور کاٹا جائے گا, اور بچہ ہونے کی وجہ سے ایک رحم کا جو سوال پیدا ہو رہا ہے, مگر یورپ کے اندر جو ہے وہ اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو بڑا جانور ہے اس کو بھی پہلے ایک انجیکشن دیا جائے, بے ہوش کیا جائے, اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں یعنی جی کرنٹ دیا جائے تاکہ مدہوش ہو جائے اور آدھے تو مر جائیں گے جانور, پھر اسے ذبح کیا جائے تاکہ اس پیارے جانور کو تکلیف نہ ہو.
ٹھیک ہے,
تو ہر چیز کا مرتبہ الگ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
جانور کو تکلیف ہو, اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات کے لیے پیدا کی ہیں.
کیا بات, سبحان اللہ.
اور حلال و حرام کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے,
ماشاءاللہ.
اور یوں سمجھیے آپ کہ جتنی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے بچے کے لیے حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک, اتنی تکلیف تو کوئی برداشت نہیں کرتا ہوگا.
ٹھیک,
کیا ہم یہ کہیں گے کہ اتنی تکلیف برداشت ہوتی ہے لہذا اولاد جنہیں چھوڑ دیا جائے؟ ایسا نہیں, ہر چیز کا الگ ایک مرتبہ ہے. کہیں تکلیف میں بھی مزہ ہے اور کہیں جو ہے وہ تکلیف ناجائز ہے. تو جانور جو ہے انسان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور میں نے تو وہاں کی عرض کی تو بلا وجہ کی حماقتیں ہیں کہ جانوروں کو یوں کیا جائے اور یوں کیا جائے, پھول بنا کر پھر انہیں کاٹا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو بچے کو بھی کاٹنا تو جائز ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے کاٹنے میں
یہی رحم تو پھر بڑے کے ساتھ بھی آنا چاہیے تھا, تو بیل کے ساتھ بھی آنا چاہیے تھا, بکرے کے ساتھ بھی.
اس کے کاٹنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے,
لیکن یہاں جو دھوکہ مٹن کا
کرتا ہوں, نہ قرآن نے ہمیں منع کیا نہ حدیث نے ہمیں منع کیا. پھر یہ کہ دھوکہ, تو ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست قصائی جا کر خریدتے ہیں اور متعین ہے وہاں پر کہ یہ خریدنے والا قصاب ہے, اس کا باڑا تو کوئی ہے نہیں, تو ایسے افراد کو نہ بیچا جائے. لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص جا رہا ہے, وہ آگے جا کر کیا کرے گا, مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہی بچہ کسی ایسے گائے بھینس کے ساتھ یا گائے کے ساتھ لگا دیا جائے جس کا بچہ مر گیا ہے, تو اس شخص کی تو چاندنی ہو جائے گی,
دودھ دینا واپس شروع کر دے گی,
دوبارہ شروع کر دے گی.
ٹھیک,
تو جہاں متعین نہیں ہے وہاں اس کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں متعین ہے
کہ یہ جا کے اس طرح ہی کرے گا تو وہاں احتیاط کی جائے,
وہاں اعتراض کیا جائے.
ٹھیک ہے, باقی یہ کہ اس کو ذبح کرنے میں کوئی حرج
نہیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ مرغی بھی ہم ذبح کرتے ہیں. ایک سوال اور تھا مجھ سب کے, تصاویر ہوتی ہیں, کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بد نگاہی کا سامان بھی ہوتا ہے, تو آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ اس کاروبار کے بارے میں ہم کیا کریں.
دیکھیے, مکھیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اور ہمارے جسم پر بھی بڑھ جاتی ہیں, تو ہمارے ناک پر اگر مکھی بیٹھتی ہے تو ناک کو نہیں کاٹیں گے, مکھی کو اڑائیں گے.
ٹھیک ہے,
تو ایک مسلمان کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ حلال کو اختیار کرے اور بچتا بچاتا احتیاط کرتا سمٹتا ہوا کامیابی کے ساتھ نکل جائے.
ماشاءاللہ,
یہی آزمائش اور امتحان ہے. تو ایک تو یہ کہ ہر کاروبار میں تصویر ہو ضروری نہیں.
ٹھیک ہے,
کسی کے کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے میں تو تصویریں نہیں آتی. ہم تو
جیولرز کا ہم نے سنا, دودھ والا کاروبار,
بہت ساری چیزیں تصویر نہیں ہوتی. بالفرق کریانے کی دکان ہے کسی کی, تو مختلف پروڈکٹ پر تصویریں بنی آتی ہیں, وہ تصویریں بھی ساری عورتوں کی ضروری نہیں ہیں. جہاں عورتوں کی ہوتی ہیں تو وہاں اس پر الزام نہیں ہے کہ یہ تصویریں ہیں, اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
ٹھیک,
ہاں ان تصویروں کو آویزہ نہ کرے.
ٹھیک, ایسی نمایاں جگہ پر نہ رکھے,
نمایاں جگہ پہ نہ رکھے, اس کا رخ پھیر دے اور رخ پھیر کر ان چیزوں کو آویزہ.
ایسی کسی پروڈکٹ پہ جس پہ ایک مطلب بے پردہ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کو سیل اینڈ پرچیز کرنا جائز ہے؟
اصل میں دیکھیے, وہاں اس مقام پر وہ تصویر نہیں بیچی جا رہی.
ٹھیک ہے,
اس ڈبے کے اندر جو کچھ ہے اس کا بیچنا مقصود ہے.
ٹھیک ہے,
جس طریقے سے اخبارات بکتے ہیں, اخبارات کے اندر فوش تصاویر تک آ جاتی ہیں, مطلب بالکل اوریاں نیم اوریاں تصویریں ہوتی ہیں, مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے قلم پکڑ کر نمائندہ وہی بنا ہوتا ہے, تو بہت ساری اغلاط بھی ہوتی ہیں, لیکن جو لوگوں کا مقصود ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو انم الامور بمقاصد ہی ہے. تو جو پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے, مثال کے طور ایک پتی کا ڈبہ بیچا جا رہا ہے, تو وہاں مقصود ہے پتی خریدنا, تصویر مقصود نہیں. وہاں پر لوگ لے جا کر پھینک دیتے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتی کے ڈبے کو سجا کر جو ہے فریم میں سجایا گیا ہو.
یہاں دو باتیں ہیں, ایک تو واقعی حل بھی دیا مفتی صاحب نے کہ اس کو آویزہ نہ کریں, دوسروں کے لیے بدنگاہی کا سامان نہ کریں. لیکن ساتھ ساتھ مفتی صاحب آپ سے میں مدنی پھول چاہوں گا, وہ لوگ جو یہ کاروبار کرتے ہیں, اب پتی کے ڈبے پر عورت کی تصویر, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر بعض اوقات تو اس انداز کی تصویر کے شرم والا آدمی اس کی نگاہیں جھک جائیں. اب موٹر سائیکل کی ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس بھی اندر جناب عورت کی تصویر,
حالانکہ موٹر سائیکل مر چلاتے
ریزر, حالانکہ چلیں جو داڑھی مونڈتا ہے وہ تو غلط ہے لیکن ریزر کی ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں جناب لڑکی کی تصویر ہے, سگریٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں عورت کی تصویر ہے. یعنی اس قدر عورت کو ارضا کر دیا گیا, اس کو ایک سمبل بنا دیا گیا اشتہار کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے ہمیں ایسے کاروباری لوگ بھی سن رہے ہوں, ایسے فیکٹری مالکان بھی سن رہے ہوں. آپ ذرا یہ غور کریں کہ ہمیں لوگ یہ کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم حلال کمائیں کیسے, ان تصویروں سے کیسے بچیں. تو جو تصویریں خود چھاپ رہا ہے اسے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں ایسی تصویریں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں چھاپ رہا ہوں, اتنا بڑا بورڈ لگا دیتے ہیں, لاکھوں لوگ اس روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں, نہ جانے کتنوں کی بد نگاہی ہوتی ہوگی اور ان کے نامہ اعمال میں کیا جاتا ہوگا.
اصل میں یہ ویسے تو ایک ٹیکنیک ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. یوں سمجھیے آپ کے حسن کی طرف توجہ مائل ہوتی ہے
جی,
اور لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں اور بد نگاہی کے شدائی ہوتے ہیں, تو لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح اٹریکٹ کیا جائے. ایڈورٹائزنگ کے اندر یہ ٹیکنیک ہے. ایک مرتبہ ایک ایڈورٹائز والے ملے تھے, کہنے لگے کہ کوئی بھی جب ہم سائن بورڈ لگاتے ہیں تو 3 سے 4 مہینے بعد اسے تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر تبدیل نہیں کریں گے پارٹ آف دی باڈی بن جائے گا, لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. جب تک اس کو ہم نئے انداز میں نہیں لے کر آئیں گے لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی. تو اس طریقے سے یہ عورت کو مطلب کہ یوز کرنا تو دور کی بات ہے, چھوٹی بات ہے. یہ تو عورت کو کمرشل آئٹم بنا دیا گیا ہے, یعنی مطلب گویا کہ عورت ایک ایسی چیز ہے جو بک رہی ہے آج. تو ہماری شریعت نے تو اسے تقدس دیا ہے, احترام دیا.
اگر یہی روشن خیالی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں لبرلزم ہونا چاہیے جناب, براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے, یہ عورت اس لیے تو نہیں تھی. اسلام ایک تقدس کا ذہن دیتا ہے, چادر اور چار دیواری کا ذہن دیتا ہے, اور اس طرح عورت کو روڈ پہ لگا کے رکھ دیا گیا کہ جس کو دیکھنا ہے جس نظر سے دیکھنا ہے دیکھتے ہوئے گزرے, اور جو شرم والے لوگ ہوتے ہیں حیا والے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, اور پھر بد نگاہی کا جو کانسیپٹ ہے.
آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے شہروں میں کس قدر محفل میلاد ہوتی ہیں
جی,
ایک سے بڑھ کر ایک نعت خواں جو ہے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے, ہدیہ نعت پیش کرتا ہے. کبھی بھی کسی اخبار میں کسی نیوز میں بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جائے گا کہ نعت خواں نے سما باندھ دیا, نعت خوانی نے جناب میدان لوٹ لیا, اور کسی ایسے فنکشن کا ذکر ہو جہاں عورتیں ناچ رہی ہوں, جہاں عورتیں جو ہے وہ کیٹ واک کے نام پر جو ہے اپنا جسم اور حسن بیچ رہی ہوں, تو بڑی نمایاں اس کو کوریج دی جاتی ہے, یوں ہو گیا.
مجھے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کے نیوز چینل ان کی ہیڈ لائن میں الگ سے ایک ہیڈ لائن ہوتی ہے کہ آج جناب یہاں فیشن شو ہوا, یہاں کیٹ واک ہوئی, یہاں یہ تمام چیز.
وہ نعت خوانیاں کیوں نہیں موضوع بحث بنتی؟
اللہ اللہ.
وہ جو مطلب کہ محفل
علم و ادب کی محفل
علم دین کی جو محفلیں ہیں کتنی سطح پر ہوتی ہیں, جگہ جگہ پہ ہوتی ہیں, وہ کیوں نہیں موضوع سخن بنتی؟ صرف ایسی چیزیں,
گناہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, بہت سلگتا ہوا موضوع ہے. اور
یوں سمجھیے کہ آپ بے دینی مسلمانوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے
جی,
کہ جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کوئی بات یہ سننا گوارا نہیں کرتے, تو ان میں بے دینی پیدا کی جائے, سیکولرزم کی طرف انہیں مائل کیا جائے,
بے حیائی کی طرف حربے ہیں. جی جی جی. اب یہاں ہو سکتا ہے درد دل رکھنے والے, آقا سے محبت کرنے والے, دین متین کے سے پیار کرنے والے, اگر ہمیں بزنس مین سن رہے ہیں, اور اگر آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس پروڈکٹ پر اس طرح بے حیائی کے سینز ہیں, بے پردہ عورت کی تصویر ہے, یا آپ ایسے بورڈنگ بنانے جا رہے ہیں, کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ان ماڈلز کو استعمال کیجیے, مطلب پچھلے, پلیز اس کو اوائڈ کیجیے, خدا کے واسطے اوائڈ کیجیے. پچھلے دنوں شاید آپ ساتھ تھے یا دارالفتح کے ایک اور اسلام پہ ساتھ تھے, عرب شریف میں ہم ساتھ تھے, اور بڑا زبردست جملہ انہوں نے کہا تھا, غالباً مجھے ایسا یاد پڑتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اس مدینہ منورہ میں غالباً ہم تھے یا مکہ پاک میں, کہ دیکھیں بغیر عورت کی تصویر دکھائے کسی بھی بورڈ پر کاروبار ہو سکتا ہے, شاندار کاروبار ہوتا ہے وہاں پر, کسی بورڈ پہ آپ بے پردہ عورت کی تصویر نہیں دیکھیں گے, وہاں کوئی اس طرح کی بے حیائی نہیں ہوتی. تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ جناب عورت کو دکھائیں گے تو ہی کاروبار ہوگا, بے حیائی کریں گے تو ہی کاروبار ہوگا, خدا را اللہ کے سچے وعدوں پر یقین رکھیں، اس پر توکل کریں، انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج میں امید رکھوں کہ اگر کوئی ایک بھی اس سے توبہ کر لے، کوئی ایک بھی اس سے رجوع کر لے، تو ہمارے سلسلے کو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت وصولی، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ الفاظ کا اجر اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے گا۔ تو بالکل کاروبار کرنے والوں کو تسلی مفتی صاحب نے دے دی ہے، آپ کام کیجئے، لیکن اس چیز کو آویزہ نہ کریں۔ اور اگر مفتی صاحب یہاں اگر ایک اور میسج نہ دے دیا جائے کہ کچھ آئٹمز واقعی بہت زیادہ زو مانے جملے لکھ دیتے ہیں اور بڑی بے حیا تصویر لگا دیتے ہیں، اگر کچھ دکاندار مل کے اس آئٹم کو لینا بند کریں، بتائیں اس اونر کو کہ دیکھیں آپ کی یہ چیزیں، اس طرح ہماری بھی ماں بہنیں ہیں، تو شاید ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ نہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بعض چیزوں بڑی گھٹیا جملے ہوتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
اصل میں پستی جو ہے، جسے پستی قرار دیا گیا ہے، وہ اسی چیز کو قرار دیا گیا ہے کہ برائی کو برائی کہنا بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو ہمارے ہاں ایک چیز بننے کے بعد نہ جانے کتنے ہاتھوں سے گزر کر گاہک تک پہنچتی ہے، اگر درمیان گاہک کے تو کوئی چلنے ہی نہیں، زیادہ زیادہ وہ اس چیز کو چھوڑے گا، دوسری کو لے گا، وہاں بھی یہ معاملات ہیں۔ تو اگر ہر مسلمان اپنا حق ادا کرے،
سبحان اللہ،
اپنی ضمیر کی آواز کو آگے پہنچائے،
کیا بات،
برا سمجھتے ہیں مسلمان، ہر ایک کے دل میں ملال ہوتا ہے، لیکن ہر ایک بولتا نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں کریں کہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں، توڑنا شروع کر دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اپنے دل میں برا جانے، اور جس مقام پر بول سکتے ہیں وہاں بولا جائے،
وہاں بولیں، بالکل بولیں۔
تو اگر اتنا بھی اگر ہوگا تو معاشرہ بہتری کی طرف مائل ہوگا۔
دیکھیں آج ہمیں تو موقع ملا، کوشش کی ہم نے تو بولا، اور کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچائیں۔ ہمارے اسلام بھائی کا بھی شکریہ جنہوں نے یہ سوال کیا، ہو سکتا ہے آپ کے سوال کی برکت سے کئی لوگ اس سے بچیں گے اور اوائڈ کریں گے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، ایک دو کالز لے لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب، میرا موبائل کا کاروبار ہے، اور بعض لوگ میرے پاس آتی ہیں اپنے جاننے والے ہی، وہ پوچھتی ہیں کہ اس موبائل کا کیا ریٹ ہے، ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ بتاتی ہیں کہ یہ ہمیں مارکیٹ سے اتنا پڑا ہے، اگر ہم ان کو وہ ریٹ بتا دیں گے ہمیں وہ پیسے، یعنی کہ پرافٹ وغیرہ ہم دیتے، اس لیے ہم ہمارے لیے حکم ہے ان سے ہم ان کو بڑھ کے ریٹ بتائیں کہ اس میں جو ہمیں ملا ہے وہ بتائیں۔ بعض کا ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ اتنے کی نہیں اتنے کی چیز آئی ہے، یہ مسئلہ پوچھنا ہے ہم نے، مہربانی کر کے اس کا جواب فرما دیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں محمد سجاد مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ویزوں کی تجارت ہوتی ہے، ویزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟
بہت شکریہ آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ موبائل کا کاروبار کرتے ہیں، گاہک کو بتانا پڑتا ہے کتنے کا پڑتا ہے، اور جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ آپ کے جواب سے پہلے میں اگر انہیں سے سوال کر لوں کہ آپ اس کا جواب خود بتا دیں، ان چیزوں کا جواب تو پتا ہوتا ہے مفتی صاحب، چلیں سے ان کی تسلی کے لیے آپ جواب دے دیجیے۔
دیکھیے آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ طہارت کا خیال رکھیں گے، اور روڈ سے گزرتے ہوئے بھی سوچیں گے کہ یار گندا پانی تو نہیں ہے، اس کیچڑ میں ناپاک پانی تو شامل نہیں ہو رہا، ہر مقام پر اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں گے۔ تو اگر ایک تاجر حرام سے بچنے کا ذہن بنا لے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ خود طے کرے گا کہ میں حرام سے کس طریقے سے بچ سکتا ہوں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
گاہک کو کون بتاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں اتنے کی پڑی ہے؟
صحیح۔
اور بے وقوف ہیں وہ گاہک جو دکاندار سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو کتنے میں پڑی ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ کاروبار پیسہ کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، کاروبار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک چیز سستی خرید کر اپنا نفع رکھ کر آگے بیچا جائے۔ تو کیوں یہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے میں پڑی ہے؟ ایسا سوال کرنا معیوب ہے،
ٹھیک
نہیں کرنا چاہیے۔
میں آپ کو اتنے میں دوں گا، آپ نے لینا تھا لے لیں،
اور اگر کر بھی لیا جائے تو بتا دے کہ جناب یہ چیز ہمارے پاس اتنے کی ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے جب تو گناہ ہے،
بالکل گناہ ہے، اور نہیں کرنا۔ اور وہی بات کہ آپ سچائی کی طرف جائیں، حلال کی طرف جائیں، ضرور برکت ہوگی، جھوٹ میں اور حرام میں بالکل برکت نہیں۔ سجاد مدینہ منورہ سے تھے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو عرض کریں گے کہ ہمارے مفتی صاحب کا، مدنی چینل والوں کا سلام، بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے، ہماری حاضری کی التجا بھی پیش کیجیے۔ ویزوں کی تجارت، کچھ ان کی وضاحت انہوں نے نہیں کی، لیکن غالباً یہ جو ویزے اقامت وغیرہ والے ویزوں کی تجارت کہنا چاہ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
قابل یوں سمجھیے کہ مال بیچا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو ویزا خود تو ایک مال نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیاں قائم ہوتی ہیں، اور مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی کمپنی قائم ہے اور عرب شریف میں کسی کمپنی کو افراد چاہیے تو وہ اس کمپنی سے درخواست کرے گی یا کمپنی اخباروں میں اشتہار دے گی، لوگوں کے انٹرویو لے گی اور پھر اس کمپنی کو یہ افراد فراہم کر دے گی، تو یہ اپنے سروسز کے نام پر تو کچھ پیسے لے سکتے ہیں. اب یہ اس کمپنی سے لیں گے یا لوگوں سے لیں گے ایک الگ بات ہے، کس سے یہ طے کرتے ہیں اور کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ویزوں کا بیچا جانا یہ محل غور معاملہ ہے، اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں.
ٹھیک، سلسلے کے آخر میں مفتی صاحب، ایک ہمارے چینل کے اسلامی بھائی ہیں، وہ کسی اور چینل کے نمائندے، اسلامی بھائی کے نمائندے بن کر سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا چینل ہے جس میں میوزک بھی ہوتا ہے، بے پردہ عورت بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایک ڈائریکٹر اس چینل کے اندر کام کرتا ہے اور اسلامک پروگرام ہی کرتا ہے، یعنی باقی چینل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنے ایک سلسلے کو، اپنے ایک پروگرام کو ڈائریکٹ کرتا ہے، تو کیا اس کا کام کرنا وہاں جائز ہوگا، اس کی روزی درست ہوگی؟
چینل تو اصل میں ایک فیکٹری کی طرح ہے.
ٹھیک ہے،
جس میں کوئی چوکی دار ہے تو کوئی الیکٹریشن ہے تو کوئی باورچی ہے،
ٹھیک،
تو کوئی پیون ہے،
جی جی،
کوئی رات کی شفٹ میں آیا، کوئی دن میں آیا، دن والے رات سے نہیں ملتے، رات والے دن کو نہیں ملتے. جس طریقے سے بینک کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا جو کام ہے اس کے اعتبار سے اس کا حکم ہے.
ماشاءاللہ،
اگر کوئی بینک کا چپڑاسی ہے، پٹے دار ہے، چوکے دار ہے، تو اس کا براہ راست سودی کاموں میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مذہبی پروگرام بناتا ہے اور وہ مذہبی پروگرام مذہب کے تقاضے پر پورا بھی اترتے ہیں،
یہ بھی ضروری ہے،
یہ بھی ضروری ہے،
ٹھیک ہے،
تو گنجائش بنتی ہے، ورنہ نہیں.
ٹھیک، امید ہے کہ ان کو بھی
آج کل مذہب کے نام پر بہرا روی بھی پھیلائی جا رہی ہے.
بالکل ٹھیک ہے،
ایسے لوگ آ کر مذہب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے مذہب سیکھا ہی نہیں ہوتا.
بالکل ٹھیک،
جو مسائل بتاتے ہیں وہ بالکل کتابوں میں کچھ اور لکھے ہوتے ہیں اور بتا کچھ اور رہے.
یہ المیہ نہیں ہے مفتی صاحب کہ ہمیں جب علاج کرانا ہے تو ہم پراپر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں بلڈنگ بنانی ہے تو پراپر کنسٹرکشن کمپنی کے پاس جاتے ہیں، مگر جب دین کی بات پوچھنی تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مفتی ہے کہ نہیں، ان کے پاس علم ہے کہ نہیں. جو چینل پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے جو انٹرپریٹیشن کرنی اور آپ ان سے سوالات کرتے ہیں، اس میں قصور آپ کا بھی ہے،
کوئی بھی شخص لگا سکتا ہے.
جی،
اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا تسلسل کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.
کیا کسی کتاب سے بیان کی گئی ہے؟
جی.
اس کا تسلسل سرکار علیہ السلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ایک شخص آ کے بیٹھا، اس کے جو من میں آیا اس نے بول دیا، تو من مانی نہیں ماننی.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سلسلے میں کئی شعبوں کو ہم نے ٹچ کیا، ایک جنرل سلسلہ تھا، جنرل ٹاپک تھا، لیکن ماشاءاللہ کئی کاروبار کرنے والوں نے ہم سے رابطہ کیا اور شرعی رہنمائی حاصل کی. سلسلہ احکام تجارت دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور آج پھر آخر میں ایک نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم فقط حلال روزی کمائیں گے، حرام کو اپنے کاروبار میں بالکل شامل نہیں ہونے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق کی حلال عطا فرمائے اور برکت اس میں عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، کو آستا تیرے حبیب کا.